العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام في نمبر شيء فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اسمه يكها اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. مسلم من شفاعة واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مختلف ملکوں سے تشریف لائے ہوئے اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ مدنی مرکز فیضان مدینہ محلہ سوداگران سبزی مندی باب المدینہ کراچی میں ہو رہا ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، معلوم ہوگا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول پائیں فوراً اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرنے والا نہیں بلکہ انشاءاللہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرنے والا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ واستغفر اللہ. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
مدینہ، حضور کسی ایسے نبی کا نام ارشاد فرمائیے کہ جس کے گھر صرف بیٹیاں ہوئی ہو.
حضرت سیدنا لوط و شعیب علیہ السلام کے گھر پر صرف بیٹیاں تھیں. جن کیا بیٹیاں ہوتی ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، تو وہ اس سے اپنا دل بہلائیں کہ دو دو نبی ایسے تھے کہ جن کے گھر پہ بیٹیاں تھیں بیٹے نہیں تھے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدین، باپا یہ ارشاد فرمائے، کیا کوئی ایسے نبی بھی ہوئے جن کے صرف نرینہ اولاد ہوئی ہو؟
جی ہاں، نرینہ اولاد. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں صرف بیٹے ہوئے، بیٹی کوئی نہیں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ، یا مرشدی یہ ارشاد فرمائے، نماز سے پہلے اگر موبائل فون بند کرنا بھول گئے تو کیا دوران نماز موبائل فون بند کر سکتے ہیں یا نہیں؟
دراصل موبائل فون کی اگر گھنٹی بجتی رہی تو اپنی نماز میں بھی حرج ہوتا ہے اور دیگر نمازی اگر موجود ہے تو ان کو بھی تشویش ہوتی ہے. لہذا ہر وہ عمل قلیل، یہ اصول یاد رکھ لیجیے، ہر وہ عمل قلیل، وہ چھوٹا عمل کہ جو نمازی کے لیے مفید ہو. مثال کے طور پر یہ شملہ بازوں کا دھیان آ جاتا ہے نماز میں تو بڑا حرج ہوتا ہے. عمل قلیل سے، یعنی یہ اس کو ہٹانا مفید ہے نمازی کے لیے، تو عمل قلیل سے ہٹا دے، یہ عمل قلیل ہوا، جھٹکا مار دیا ایک ہاتھ سے، تو اس سے نماز میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے. اسی طرح یہ گھنٹی بج رہی ہے، اس کو بند کرنا نمازی کے لیے مفید ہے، اس کو بھی عمل قلیل کے ساتھ بند کرنے کی ترکیب کی جائے اسی اصول کے تحت. مثلاً نماز پڑھتے پڑھتے وہ جیب میں تو انگوٹھا بڑا کے اس کے بٹن کو آف کر دیا، یا سجدے یہ سائڈ کی جیب میں تو سجدے میں جاتے جاتے انگلی سے دبا دیا اس کا بٹن، عمل قلیل ہوا نا. یہ صورتیں ہیں. اب باقاعدہ نکال کے اب نمبر چیک کرو پھر بند کرو تو نماز ٹوٹ جائے گی. عمل کثیر کے دور سے دیکھنے والے سمجھیں گے کہ تو نماز میں نہیں ہے، ٹیلی فون چیک کرنا. بلکہ بعض اوقات وہ نیچے بھی رکھا ہوتا ہے سجدے کی جگہ پر، تو سجدے میں جاتے ہوئے انگلی ٹچ کر کے اس کو بند کرنا ممکن ہے، مگر سجدے میں چت رکھنا یہ تو مناسب نہیں ہے. اس جب یہ نمبر اس کے کچھ نہ کچھ اس کی لکھائی پڑھنے میں آتی رہے گی دوران نماز. تو نماز میں اس سے حرج ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کون سے کام ایسے ہیں جو فنائے مسجد میں کیے جا سکتے ہیں؟
ہلکے پھلکے دنیاوی گفتگو کی جا سکتی ہے, وہاں پر مسلم جا سکتے ہیں, جس پر غسل فرض ہے وہ فنائے مسجد میں جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیں کہ فرش پر بچھی ہوئی کارپیٹ پر بچے نے پیشاب کر دیا یا ناپاک ہو گئی اور اس کے بعد سوکھ گئی, اب اس پر جائے نماز بچھا کر نماز ادا ہو سکتی ہے؟ حکم ارشاد فرمائیں.
ہاں اگر اس پر موٹا کپڑا بچھا دیا تب تو نماز ہو سکتی ہے, لیکن بس یہ کارپیٹ جو ہے نا مسجد میں بچھانے کا سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ یہی ہے, چوہے مینگنیاں کر دیتے ہیں, چھپکلیاں مینگنیاں کرتی ہیں, چھپکلیاں چوہوں کی مینگنیاں بھی ناپاک ہیں, ان کا پیشاب بھی ناپاک ہے, بچے بھی موتتے ہیں, بڑا پیشاب بھی کر دیتے ہیں بچے بازوں کا. تو ایک مسجد کا کسی نے قصہ بتایا تھا کہ وہ بچے نے پیشاب کر دیا, مسجد کا خادم آیا اور اس نے پانی کے چھینٹے مار دیے اس پہ, تو کوئی سائیں بھائی ہوگا وہ کوڑا بیچارہ بولا یہ کیا کیا آپ نے, اس طرح تھوڑے پاک ہوگا, تو بولا تو ہم کیا کریں, بچے تو پیشاب کرتے رہتے, ہم اس کو دھوئیں گے. مزید اگر کارپیٹ موٹا ہو تو سجدے میں بہت تکلیف ہوتی ہے اس میں, کیونکہ سجدے میں یہ ضروری ہے کہ پیشانی اتنی جم جائے کہ جیسا موٹا کارپیٹ ہے, کارپیٹ بچھا دیں, کارپیٹ کے نیچے فوم بچھاتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. کارپیٹ کے نیچے اگر فوم بچھاتا تو وہ کارپیٹ جو ملائم ہو جاتا ہے, جیسے دبتا رہتا ہے, آرام دہ ضرور ہوتا ہے لیکن نماز میں بالکل بھی سچکا نہیں پڑتا, دل ہی نہیں رکھتا, کبھی پھنس جا ہونا کسی ایسی جگہ پر جہاں اس طرح کے کارپیٹ مسجدوں میں بچھے ہوتے ہیں, تو ایسا کارپیٹ کے جو دبنے کی جس میں گنجائش ہے, تو اب یہ کہ سجدے میں اتنا دبانا ہوگا پیشانی کو کہ اب دبائے تو نہیں دبے گا, اگر اتنی گنجائش چھوڑ دی کہ مزید دبا سکتے ہیں تو پیشانی رکھ دی تو سجدہ نہیں ہوگا. اب بتائیے کہ سجدہ کریں یا اس کارپیٹ سے کچھ نہیں کریں, زور آزمائی کرنی پڑتی ہے باقاعدہ. تو نماز میں خشوع و خضوع کا تو دور دور تک اتا پتا رہتا ہے, بعض اوقات امامہ بھی گر جاتا ہے کہ پیشانی نہیں جماتے تو سجدہ نہیں ہوتا تو نماز نہیں ہوتی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دوران نماز اگر کوئی تحریر دیکھی جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
نماز میں مصحف شریف سے دیکھ کر قرآن پڑھنا, دیکھ کر قرآن شریف پڑھنا نماز میں مطلقاً مفسد نماز ہے, نماز سے ٹوٹ جاتی ہے. یوں ہی اگر محراب وغیرہ میں لکھا ہوا آیتیں لکھی ہوتی ہے اسے دیکھ کر پڑھنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. ہاں اگر یاد پر پڑھتا ہو مصحف یا محراب پر فقط نظر ہے تو حرج نہیں, یہ باہر شریعت میں یہ مسائل ہیں. تیسرے حصے میں کسی کاغذ پر قرآن مجید لکھا ہوا دیکھا اور اسے سمجھا نماز میں نقصان نہ آیا, نے پڑھا نہیں صرف دیکھا اور سمجھا قرآن شریف لکھا ہوا, تو نماز میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر اسی طرح فقہ کی کتاب دیکھی اور سمجھی نماز نہ ٹوٹی, چاہے سمجھنے کے لیے اسے دیکھا یا نہیں. ہاں اگر جان بوجھ کر دیکھا اور جان بوجھ کر سمجھا تو مکروہ ہے, اور اگر بلا قصد ہو تو مکروہ بھی نہیں, جیسے کہ بغیر ارادے کے نظر پڑی تو اس میں کوئی کراہت نہیں, جان بوجھ کر دیکھا اور جان بوجھ کر سمجھا تب کراہت ہے. یہی حکم ہر تحریر کا ہے, اور جب غیر دینی تحریر ہو تو کراہت زیادہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اخلاص کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے حاصل ہو؟
عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے, حاصل کیسے ہو؟ اسپیکر کے ذریعے اس کا حاصل ہونا تو مشکل ہے, اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی. احیاء العلوم میں اخلاص کا عنوان موجود ہے, احیاء العلوم جلد تیسری، تو جلد تیسری کا مطالعہ فرمائیے، انشاءاللہ معلومات ہوگی، جب معلومات ہوگی تو انشاءاللہ اس کے حصول کی بھی صورت بنے گی، اور یہ فرض ہے، اخلاص کے بارے میں معلومات حاصل کرنا فرض، ورنہ عام طور پہ لوگ عمل کرتے ہیں اور ریاکاری میں مبتلا بھی رہتے ہیں، ریا اخلاص کی ضد ریا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
حضور والا یہ ارشاد فرمائیں کہ اصل بزرگی کس کا نام ہے؟
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں بزرگ وہ ہے جو اللہ کے نزدیک متقی ہے، پرہیزگار. اصل بزرگی یہی ہے، جبا قبا پہننا، لمبی لمبی زلفیں رکھنا، حق ہو کے نعرے سب کے سامنے بلند کرنا، یا تعویذ کے ذریعے جنات پکڑ لینا، یا تعویذ دے تو مرض کا چلا جانا، جادو اور سحر کا دفعیہ کر دینا، یہ بزرگیاں نہیں ہیں. تو ڈاکٹر تو آپ کو پتا ہے دل بدل دیتے ہیں، عامل کے مقابلے میں ڈاکٹر زیادہ علاج کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. تو اگر کسی ڈاکٹر نے آپ کا علاج کر دیا اور آپ اس کو بزرگ تسلیم کر لیں تو پھر آپ کی عقل پر ماتم ہی کرنا پڑے گا، تو پھر تو ڈسپرین بھی بہت بڑا بزرگ ہے، بالکل ولایت کا درجہ ملنا چاہیے کہ درد سر آپ کو ہو جائے، کھانے کے بعد دو ڈسپرین پانی میں گھول کر آپ پی لیں، درد سر دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جائے تو آپ بولیں یار بزرگی تو اس کے پاس ہے. ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، ڈسپرین بزرگ ہے آپ کا، مگر ہمارا بزرگ وہ ہے جس کو قرآن نے بزرگ قرار دیا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے بے شک تم میں مکرم معظم وہی ہے، بزرگ وہی ہے جو اللہ کے نزدیک متقی ہے، پرہیزگار. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ. یا امیر اہل سنت، امام اہل سنت کے شعر کا مطلب ارشاد فرما دیں. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گائے حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا.
یہ شعر نہیں کہیں گے، اس کو مقطع کہیں گے، سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کلام کا مقطع ہے. رضا، یعنی اپنے آپ کو آپ خطاب فرما رہے ہیں، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، یعنی اے رضا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوے سما جائیں تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. تو اپنے آپ کو پیار سے کہہ رہے ہیں پیارے، اپنے دل سے خودی کو مٹانا ہوگا، میں کو فنا کرنا ہوگا، اپنی انا کو فنا کرنا ہوگا، میں کو ذبح کرنا ہوگا. ذرا بکری میں کرتی ہے ذبح ہوتی ہے، عاجزی کی طرف اشارہ ہے اس میں، کہ جب تک دل میں عاجزی نہیں ہوگی، وہ زبان کی عاجزی تو سب کے پاس ہوتی ہے، فقیر حقیر سراپا پر تقصیر، یہ تو گناہگار کمینہ ہوں، یہ تو میں نے کہنے کو کہہ دیا گناہگار کمینہ ہوں، آپ کہہ دیں کمینہ تو پھر بتاؤں آپ کو کتنے بیسوں سو ہوتے ہیں. تو میں عاجزی کا، یہ تو منافقت ہوئی. تو آج کل کی عاجزی تقریباً منافقت پر مشتمل ہوتی ہے، یا ریاکاری، کہ میں عاجزی کے الفاظ کہوں گا تو لوگ بولیں گے حضرت بڑے تواضع والے ہیں، بہت عاجزی فرماتے ہیں. تو اس نیت سے عاجزی کرنا کہ لوگ متواضع کہیں گے، اپنا امپریشن پڑے گا، تو یہ تو ریاکاری ہے، خالص ریاکاری، اور عموماً یہ پائی جاتی ہے ہمارے یہاں، یا منافقت ہے کہ میں جو اپنے الفاظ کہہ رہا ہوں عاجزی کے، اگر کوئی مجھے یہی الفاظ کہہ دے تو میرے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ میں برداشت کر لوں گا، اگر میں برداشت نہیں کر سکتا تو یہ دل کی عاجزی نہیں، منافقت ہے، زبان کی عاجزی. تو بہت 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 ہی نازک معاملات ہیں، عاجزی کرنے میں بھی بہت نازک معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دل کی، تو ہر دل کی عاجزی ہوگی جب ہی دل میں محبوب کے جلوے آئیں گے. ورنہ کیسے؟ اس کا ترجمہ ایک اور شاعر نے کیا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. یعنی اگر تجھے کوئی مقام و مرتبہ چاہیے تو اپنی ہستی کو مٹا دے، میں ختم کر دے، عاجزی اختیار کر، عاجزی اختیار کر، کیونکہ دانا اس وقت تک دانے کا پودا نہیں نکلتا اور وہ گلے گلزار نہیں بنتا جب تک وہ اپنی ہستی کو مٹا نہ دے. دانا آپ بوئیں گے تو مٹی میں جا کر وہ دانا جو فنا ہو جائے گا، کٹ پھٹ جائے گا، اور اس کے ذریعے پودا نکلے گا اور پھر وہ تناور درخت بنے گا. تو آپ بھی عاجزی کرو گے تو تناور درخت بنو گے، اور اگر میں کرو گے تو پھر چھڑی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ارشاد فرمائے، جن مزارات پر نامحرم عورتوں کی کثرت ہو وہاں حاضری اور انفرادی کوشش کے لیے جانا کیسا؟
عورتوں، اب عورتیں جیسے میں نے حرمین طیبین میں ہوتی ہیں تو مردوں کو تو منع نہیں کیا جائے گا نا کہ عورتیں اس لیے اب تم حج کرنا چھوڑ دو، تو اسی طرح مردوں کو مزارات کی حاضری سے تو نہیں روکا جائے گا. بس اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، آنکھوں کا کفل مدینہ اگر ٹائٹ ہوگا تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. آنکھوں کا کفل مدینہ ٹائٹ رکھیں، ورنہ تو اب بازاریں بھی تو عورتوں سے پٹی پڑی، کاروبار بھی عورتوں کے ساتھ، مزارات میں بھی عورتوں کا ہجوم، مردوں سے شاید زیادہ ہی عورتیں جاتی ہوں گی. تو ایسی صورت میں کام تو کرنا ہے دین کا، اپنی نظر کی حفاظت کریں، نگاہوں کا کفل مدینہ لگائیں.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
مدینہ، یا سیدی امیر اہل سنت، اگر کسی کے والدین فوت ہو جائیں اور وہ ناراض تھے، معافی بھی کا موقع بھی نہ مل سکا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟
ان کی قبر پر حاضری دیا کرے اور ان کو خوب ایصال ثواب کیا کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ، حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا عورت اپنے دیور کے ساتھ حج پر جا سکتی ہے؟
عورت اپنے دیور کے ساتھ حج پر نہیں جا سکتی، جائے گی حج پر یا مطلقاً سفر، کوئی بھی سفر ہو، قابل اطمینان محرم یا شوہر، تو اگر سفر کرے گی عورت بغیر محرم، محرم بھی قابل اطمینان ہونا چاہیے، مثلاً چھوٹا بچہ ہے تو محرم لیکن قابل اطمینان نہیں ہے، یا سسر یا داماد ہیں تو محارم حرمت مسہرت کے اس سے، لیکن یہ قابل اطمینان عموماً نہیں ہوتے، اس کے مسائل آتے ہیں. قابل اطمینان ہے، ٹھیک ہے، شریف ہے اگر وہ داماد یا شوہر اور دل مطمئن ہے کہ واقعی شریف ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پھر اس کے ساتھ بھی سفر جائز ہو جائے گا. اگر بغیر محرم کے سفر کرے گی یا بغیر شوہر کے، تو وہ قدم قدم پر جب تک آئے گی جائے گی اس کے گناہ لکھا جاتا رہے گا، حج ہو جائے گا اس کا. دیور تو ویسے عام مردوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اجنبی مرد دست برد کرتے ہوئے گھبرائے گا، دیور بالکل فری ہوتا ہے، اس سے تو بالکل زیادہ پردہ ہے. حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ دیور تو موت ہے، اس کا خطرہ اور مردوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، لیکن اب دیور چھوٹا بھائی بن جاتا ہے، پھر ہوتا رہتا تھا، شکایتیں آتی بد وقت نہ ہونے کا بھی ہو جاتا ہے، مطلب نہ بھی ہوا وہ نہ ہونے کا، تب بھی بدنگاہی تو ہو ہی رہی ہے، بے پردگی حرام ہو جہنم میں لینے والا کام تو ہو ہی رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائیے، تو سچی بات ہے کہ ایسا مسئلہ ہے کہ میں نے پتا چلا کہ دیور بھابھی کا پردہ نہیں، ہنس ہنس کے بھی مذاق مسکری کر رہے ہوتے بھابھی کے ساتھ، یا خود اپنی بیوی کو بچاتے نہیں، یوں دیوس بنتے ہیں، اور دیوس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں، لیکن اس کی تاویل لی جائے گی کہ لمبا عرصہ عذاب ہوگا اس کو، کیونکہ اگر ایمان پر خاتمہ ہو تو ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا، وہ جنت حرام ہے دیوس پر. دیوس وہ جو اپنی بیوی یا اپنی محرم کے بارے میں غیرت نہ کھائے، یعنی اس کی ماں ہے بہن ہے وہ بے پردگی کرتی ہے، یا غیر مردوں سے بے تکلفی جیسے آج کل ہے، یا بیوی یا ماں یا بہن ہے نا، تو اس میں اگر یہ غیرت نہیں کھاتا تو یہ دیوس ہے، اور دیوس کبھی جنت میں نہیں جائے. تو ماں بہن کو اتنی حد تک سمجھائے گا کہ جتنی حد تک اس کو سمجھا سکتا ہے، مار پیٹ نہیں کرے گا. بیوی کے ساتھ تو مزید سختیاں کرنی ہوں گی، نہ جس جس کے ساتھ جتنا جتنا ذن غالب آ جائے کہ اب یہ نہیں مانے گی، بھرپور امر بالمعروف کرے، یا نہیں عن المنکر کرے کہ اب یہ مطلب نہیں مانے گی، یا ماں بہن ایسی ہے کہ آپ سمجھاؤ گے تو پھٹا فساد کریں گی، جیسے عموماً ہوتا ہے،
تو اب یہ کہ آپ کا ذہن غالب آ گیا کہ یہ مانے گی ہی نہیں, تو امر بالمعروف کا واجب اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب ذہن غالب ہے کہ یہ مانے گا تو سمجھانا واجب ہے, ذہن غالب ہے کہ نہیں مانے گا تو سمجھانا واجب نہ ہوا. لیکن غیرت تو کھائے گا, اپنے اندر کڑے گا, اور بیوی کو تو سمجھانا پڑے گا یہاں تک کہ اس کا بستر الگ کر دے وغیرہ وغیرہ, اس سے اس طرح کی ترکیب بنا کہ وہ بے پردگی چھوڑ دے. اگر آج کل میں اب حساب کتاب کیا جو مرد دیوس بنتے جا رہے تو اگر ہم کہیں گے تو دیوس ہے تو پھر وہ مشکل ہے, بہت نازک دور ہے, یل نازک دور ہے. مہربانی کر کے آپ کچھ کرو جو سن رہے ہو مجھے, میں نے جو عرض کیا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو, پھر کہ جس طرح بھی امی کے قدم پکڑ کے بہن کو ہاتھ جوڑ کے آپ سمجھیں, زوجہ کو بھی اسی طرح منتیں کریں اس کو اور سمجھائیں کہ تم مجھے کیوں دوزخ میں گھسیٹ رہی. ایسا نہ ہو کہ ہم, یہ نہیں ہوگا کہ یہ جو دیوس ہے وہ دوزخ ہے, ہم کسی کو معین کر کے نہیں کہیں گے کہ یہ دیوس ہے یہ دوزخ میں جائے گا, معاذ اللہ. اس کو کہیں گے دوزخ کا حقدار, جو بھی دیوس ہے وہ جہنم کا حقدار ہے, اللہ چاہے اپنی رحمت سے بے حساب بخش. تو معین کر کے کسی کو ہم دوزخی یا جنتی نہیں کہہ سکتے, یہ نبی کا کام ہے, نبی کہیں گے علیہ الصلاۃ والسلام, یا وہ جس کو بتا دیں وہ کہہ سکتا شخص معین کو, تو یہ ایک الگ میٹر ہے. بہرحال ہمیں اس سے بچنا چاہیے, بہت بہت دشوار. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا اسلامی بہنیں پردے میں رہتے ہوئے دوسری اسلامی بہنوں کو گاڑی میں لے کر اجتماع میں جا سکتی ہیں؟
اگر شرعی پردے کی شرائط پوری ہوتی ہوں تو عالم کا بیان سننے کے لیے عورت گھر سے نکل سکتی, جبکہ پردے کے سارے جو لوازم میں وہ پورے ہوتے ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
مدینہ یا سیدی, یہ ارشاد فرمائے کہ دیگر ممالک میں جہاں مسجد نہ ہو وہاں دعوت اسلامی کا مدنی کام کس طرح کیا جائے؟
اس کے لیے کسی کے گھر پہ بھی کیا جا سکتا ہے, کسی کے ورک شاپ پر کیا جا سکتا ہے, جہاں جہاں موقع ملے اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے کر لے مدنی کام. اس طرح قافلے بھی آ جا سکتے ہیں دوسروں کے ایسے مکانات یا جہاں عورتوں سے سامنا نہ ہوتا ہو, یا دکانیں یا کارخانے فیکٹری میں بھی ہو سکتا ہے, اور جہاں کام بہت زیادہ ہو اور مکان کا فقدان ہو, آپس میں مجلس جو ہے وہ مشاورت کر کے کرائے کی جگہ بھی لے سکتی ہے, وہاں مدرسہ بھی چلائے ہو کام بھی کرے, دیگر کام بھی دعوت اسلامی کے کرے, بس میں ضرورت اس طرح کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ, اگر سیٹھ مدنی لباس اور امامہ باندھنے سے منع کرے تو ایسی جگہ نوکری کر سکتے ہیں یا نہیں؟
پر نوکری کی صورت میں نوکری تو جائز ہو جائے گی, لیکن اب آپ دعوت اسلامی والے ہیں, دعوت اسلامی کام کرنا چاہتے ہیں, تو ظاہر آپ کو چاہیے کہ کوئی اور ایسی نوکری تلاش کریں کہ جہاں آپ دعوت اسلامی کا کام بھی کر سکیں, دعوت اسلامی کا لباس بھی اپنا سکیں. ہاں اگر سیٹھ کہتا ہے کہ داڑھی منڈانی پڑے گی تو نوکری جائز نہیں ہوگی, کہ داڑھی منڈانا حرام ہے, سفید لباس پہننا واجب نہیں ہے, یہ اپنا تنظیمی ترکیب ہے, امامہ پہننا بھی واجب نہیں ہے, سنت سنت مستحبہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی امیر اہل سنت, کیا جہاز میں بوجہ مجبوری سیٹ پر بیٹھ کر نماز پڑھنے پر کیا بعد میں اس نماز کا اعادہ کرنا پڑتا ہے, یا نماز سیٹ پہ بیٹھ کر کس طرح ادا کی جائے؟
دیکھیے فرض نمازیں جو فرض وتر اور سنت المؤکدہ فجر کی, یہ نمازیں تو سیٹ پر بیٹھ کر نہیں پڑھی جائیں گی, بلکہ کھڑے کھڑے قبلہ رو ہو کر پڑھنی ہوں گی, اور ہوائی جہاز میں پڑھنا ممکن ہے. الحمدللہ ہم نے پڑھا, کبھی بھی فرض نماز سیٹ پر میں نے نہیں پڑھی, ہمیشہ کھڑے ہو کر پڑھی ہے الحمدللہ, جگہ مل جاتی ہے.
اس کے آگے بھی جگہ ہوتی ہے بالکل آگے, اور دم کی طرف بھی جگہ ہوتی ہے بھائی جس کی, جس کو نماز کی فکر ہوگی نا وہ اپنا رستہ نکال ہی لے گا, باقی عوام الناس سیٹ پر بیٹھے بیٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب باقی سنتیں ہیں یا نوافل ہیں وہ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے پڑھے جا سکتے ہیں, چلتے ہوائی جہاز میں سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں ہم, اور رخ اس کا اس طرف ہو جس طرف وہ پرواز کر رہا ہے. اگر آپ نے رخ بدل کر پڑھا تو نہیں ہوگی. وہ سنتیں فجر کی سنتوں کے علاوہ دیگر سنتیں اور نوافل ہوائی جہاز کی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں, ٹرین میں بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں سیٹ پر, لیکن ٹرین میں بیٹھے بیٹھے بھی سیٹیں دونوں طرف ہوتی ہیں. اگر آپ اس طرف ٹرین جا رہی ہے اور جس سمت جا رہی ہے اس طرف پیٹھ کر کے پڑھو گے تو نہیں ہوئی, جس طرف گاڑی کا رخ ہے اسی طرف آپ کا رخ ہونا چاہیے, قبلہ رخ شرط نہیں ہے اس بیٹھ کر سنتیں اور نوافل پڑھنے میں. ہاں کوئی نفل پڑھ رہے تھے وہ ٹوٹ گئی اب واجب ہو گئی, اب بیٹھ کر نہیں پڑھیں گے, اب اسی طرح کھڑے کھڑے. کہ فرض واجب اور سنت فجر جو قریب با واجب ہے ان کے لیے کھڑا ہونا اور جہت الکعبہ شرط ہے اس کے لیے قبلہ رخ ہونا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اسی طرح یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ جہاز میں سنتیں اور نوافل کس طرح ادا کیے جائیں.
سنتیں یا نوافل جہاز پر جب سیٹ پر آپ ادا کر رہے ہیں فضا میں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس طرف جہاز کا رخ ہے جس طرف وہ پرواز کر رہا ہے اسی طرف آپ کا بھی رخ ہو, اور جہاز میں تو سیٹیں عام طور پہ اسی طرح بنی ہوتی ہیں لیکن آگے دو ایک سیٹیں یہ عملے کے لیے ہوتی ہیں اس طرف پیٹ کر کے وہ لوگ بیٹھتے ہیں, جہاز کی طرف رخ ہوتا ہے تو عملہ جو ہے اس کو بھی اس سیٹ پر آنا پڑے گا جس میں رخ ان کا جہاز کی پرواز کی طرف ہو. اس میں یہ کہ بیٹھے بیٹھے نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں خاص خیال رکھنا ہے رکوع اور سجود کا, کیونکہ اشارے سے نماز پڑھنی ہے اس میں, تو اشارے سے جب بھی نماز پڑھیں تو اس میں یہ رکوع میں جتنا جھکیں گے اس سے زیادہ سجدے کے لیے جھکنا شرط ہے. اگر دونوں کا سیم ہو گیا کہ رکوع اور سجدے میں اسی طرح جھکے تو نماز نہیں ہوگی, سجدے میں رکوع سے کم جھکے تب بھی نماز نہیں ہوگی. تو رکوع میں اتنا جھک تھوڑا سا جھک جائے بھلے مسجد گنجائش ہے لیکن زیادہ نہ جھکیں, تھوڑا جھک لیں تاکہ سجدے میں مزید جھکنے کے لیے گنجائش باقی رہے. باقی وہ نماز جس طرح پڑھی جاتی اس طرح حسب معمول جو اذکار پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھیں گے, ہاتھ بھی باندھیں گے, التحیات بھی پڑھیں گے, سلام بھی پھیریں گے. یہی حال بس کا بھی ہے کار کا بھی ہے, مگر یہ کار اور بس جو ہے نا آبادی سے باہر ہونی چاہیے, اپنی جس آبادی سے نکلے ہم باہر ہو جائے تو اب پڑھ سکتے ہیں, لیکن رخ آگے کی طرف ہونا چاہیے, بس میں بھی رخ آگے کی طرف ہونا چاہیے. یہاں طرف بس جا رہی ہے اگلا جو حصہ ہوتا ہے بس کا وہ جب جا رہی ہے تو اسی طرف رخ ہو آپ کا, بھلے وہ ٹرن کرتی رہے وہاں بھی مشکل, تحری نہیں کریں گے سنتوں اور نوافل میں تحری نہیں کریں گے, بلکہ فرض و واجب میں کسی کوئی مسلمان موجود ہے تو اس کو پوچھ لیں گے قبلہ رخ, اگر کوئی بتانے والا نہیں تو اب تحری کریں گے, بتانے والے موجود اور تحری کریں گے تو تحری نہیں چلے گی. تحری معنی ظن غالب کریں گے کہ کس طرف قبلہ ہونا چاہیے. اب یہ دیکھو علم ہے نا یہ ہے ذرا مشکل ہوتا ہے, اب آپ بولو کہ میں نے بولا اور آپ کے دماغ میں ٹیپ ہو جائے سب سمجھ پڑ جائے تو یہ بڑا مشکل ہے, تو اس کے لیے علماء کی محتاجی ہمیں رہے گی. سمجھ میں نہیں آیا تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تم نہیں جانتے جاننے والوں سے پوچھو, یہ قرآن کی آیت ہے علماء سے پوچھو. یہ سمجھ میں تو شاید نہیں آیا ہوگا بہتوں کی, تو یہ مزید کسی مفتی سے آپ بیٹھ کر سمجھ لیجئے, یا اپنے یہاں بھی ماشاء اللہ اس میں بعض علماء ہیں ان سے ترکیب بنا کر آپ سمجھ لیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
مدینہ. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کیا کوئی غیر سید کسی سیدہ سے شادی کر سکتا ہے؟
اگرچہ یہ کف تو نہیں ہے دونوں کا, لیکن سیدہ کا جو والی ہے وہ اجازت دے دے تو شادی کر, جوڑ نہیں ہے دونوں کا, سید وہ افضل ہے, تو اب اگر والی اجازت دے دے تو غیر سید سے نکاح ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب.
حضور ارشاد فرمائیں کہ اگر شوہر نے ذرائع مذاق بیوی سے کہا کہ میں تجھے طلاق دے دوں، بیوی نے کہا کیوں نہیں، کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟
طلاق دے دوں، اس نے کہا کیوں نہیں. اب جب یہ جواب میں کہے گا کہ تجھے طلاق دے دی، تب تو ہو جائے گی. مگر ابھی اس نے تو خالی اس کو سوال کیا نا، دے دوں دے دو، اب یہ رک گیا، نہیں دیا نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد.